السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ مائدہ آیہ نمبر 49. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں اتنے کھول کھول کر ہمیں جو باتیں بتائی ہیں، دراصل اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سنبھل جائیں کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار. تو ہم چونکہ ان کے پیچھے آنے والے ہیں، انہیں بعد کی امت ہیں اور آخری نبی کی امت ہیں، لہٰذا ہم وہ برائیوں میں مبتلا نہ ہوں، انوالو نہ ہوں جو بنی اسرائیل کے اندر سرایت کر گئی تھیں. اور یہ سب کیا ہوا تھا؟ ان کی خواہشات کی وجہ سے ہوا تھا. تو آئیے ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 49 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَنِيكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ تو فیصلہ کر، یعنی آپ فیصلہ کریں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بینہم، درمیان ان کے، بیما، ساتھ، جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، ولا، اور نہ، تتبع، تو پیروی کر، احواءہم، خواہشات کی ان کی، وحذرہم، اور تو بچ ان سے، ان یفتنوکا، کہ وہ فتنے میں ڈالیں تجھ کو، ان طرف سے، بعدن، بعض کے، ما، جو انزل اللہ علیک، نازل کیا اللہ نے آپ کی طرف، فعین، اور اگر تو تولو، وہ منہ موڑے، فعالم، تو جان لے، انما، بے شک، یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، ان یصیبہم، کہ وہ پہنچائے ان کو، ببعادی، بسبب بعض، ذنوبہم، ان کے گناہوں کے، وان کثیرن، اور بے شک اکثریت، من الناسی، لوگوں میں سے، لفاسقون، البتہ نافرمان ہیں. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا فیصلہ کریں تو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور اس بات سے ہوشیار رہیے کہ جو احکام اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں، ان سے یا ان کے کچھ حصے سے یہ لوگ آپ کو منحرف نہ کر دیں، یعنی پھیر نہ دیں. اور اگر یہ ان باتوں سے اعراض کریں تو جان لیجئے کہ اللہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے. بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہی ہیں. اب یہاں پر دراصل بات کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن بتانا مقصود دراصل اہل کتاب ہی کو ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا نا، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ تورات کے مطابق فیصلہ نہ ہو بلکہ ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ ہو، لہٰذا انہوں نے تورات کو ریجیکٹ کر دیا، تورات کے فیصلے کو، اور وہ سمجھے تھے کہ رسول اکرم شاید کچھ اور الگ بات بتائیں گے یا فیصلہ کریں گے، لہٰذا وہ رسول اللہ کے پاس آئے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ بھی اللہ کے رسول تھے، تو وہ بھی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کرتے. تو اصل میں یہاں مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ کا فیصلہ چاہتے تھے، یہاں مقصد کیا تھا؟ ان کی خواہشات کی پیروی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا جو عمرو بن لوہی تھا، جس نے مکہ میں پہلی بار پتھر لا کر رکھا تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کو ورلڈ ٹور کرنے کا شوق تھا، وہ الگ الگ جگہیں جاتا اور گھومتا پھرتا، اور جہاں وہ جاتا وہاں کی قوموں کو جب وہ دیکھتا کہ اچھا وہاں کی قومیں بتوں کو اور مورتیوں کو پوجتی ہیں یا پتھروں کو پوجتی ہیں، تو وہاں جو اس پتھر اس کو اچھا لگتا لے آتا تھا، اور جو اچھا پتھر لگتا وہ ہر بار لے آتا اور اس میں رکھ دیتا تھا، یا مورتیاں رکھ دیتا تھا. ایکچولی وہ پتھر کی پوجا تو نہیں ہوئی نا، یا مورتیوں کی پوجا نہیں ہوئی، بلکہ کس کی پوجا ہوئی؟ خواہشات کی پوجا ہوئی. یعنی پہلی دفعہ شرک کا آغاز کرنے والا عمرو بن لوہی تھا. سیرت النبی میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، یاد ہے نام؟ یہ عمرو بن لوہی، عین میم را واو سائلنٹ ہے. تو عمرو بن لوہی وہ شخص خواہشات کی پیروی ہے، یعنی بتوں کی پرستش بھی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ان کی خواہشات کی پیروی ہے. آج جو لوگ قرآن کو اور حدیث کو نہیں ماننا چاہتے، یا شریعت کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے، ان کو بھاری لگتی ہے یہ شریعت. اور جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی نہیں کرنا چاہتے، جو اپنے آپ کو اہل القرآن بھی کہتے ہیں، ایکچولی وہ شریعت سے بھاگنا چاہتے ہیں، کیونکہ رجم کی سزا حدیث میں ہے، شراب کی حرمت ڈیٹیل میں حدیث میں بتائی گئی ہے، زکات کی ڈیٹیل حدیث میں بتائی گئی ہے، نماز کی ڈیٹیل حدیث میں بتائی گئی ہے. تو اگر وہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور صرف قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نماز میں پانچ ٹائم کی نہیں ہے، تین ٹائم کی ہے، کبھی کہتے ہیں دو ٹائم کی ہے، کبھی کہتے ہیں پانچ ٹائم کی ہے. جو منکرین حدیث ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی میں اہل کتاب کی بات نہیں کر رہی، ابھی میں نان مسلمز کی بات نہیں کر رہی، ابھی میں کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہی ہوں. تو کیوں وہ لوگ حدیث کو نہیں ماننا چاہتے، یعنی شریعت کو نہیں ماننا چاہتے؟ کیونکہ قرآن اور صحیح حدیث مل کر شریعت بنتی ہے. تو رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا. مدینہ کے تمام صحابہ گواہ تھے اس بات پر کہ اس رجم کی سزا کو وہاں امپلیمنٹ بھی کیا گیا، لیکن وہ حدیث ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. پھر زکوٰۃ کی ڈیٹیل چونکہ نہیں، تو کہتے کہ زکوٰۃ چاہے تو دو چاہے تو نہ دو، اس پر نہیں ہے، اس پر نہیں ہے. اور یہ زکوٰۃ تو یعنی ایکچولی جسم کی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا مطلب وہ کیا لیتے ہیں؟ تزکیہ، اپنے نفس کا تزکیہ لیتے ہیں وہ لوگ زکوٰۃ سے مراد. نماز کے لیے وہ کہتے ہیں اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور تین ٹائم کی دو ٹائم کی نماز کہتے ہیں. پھر نماز کے لیے کہتے ہیں کہ سجدے اور رکوع کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ جس حالت میں، جس پوزیشن میں آپ سر جھکا دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. نعوذ باللہ، حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، تو کیوں نہیں ماننا چاہتے وہ شریعت کو؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی چاہتے ہیں. تو جب انسان خواہشات کی پیروی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کو شریعت بہت بھاری لگنے لگتی ہے، کیونکہ وہ اپنی منمانی زندگی چاہتا ہے. کہ وہ ہے نا عقل کا نام خرد رکھ دیا خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. کہ جو دل چاہا کر لیا، جس کو جو دل چاہا نام دے دیا، جس کو جو دل چاہا حلال کو حرام، حرام کو حلال، جو آپ کی مرضی ہے، جو دل چاہ رہے بس وہ دین ہو گیا آپ. تو یہ اللہ کے احکام کو فالو کرنا نہیں ہوا، بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی. ولا تتبع اهواءهم، یہاں رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں. آپ بھلا مجھے بتائیے کہ کیا رسول اللہ ان کی پیروی کرنے والے تھے یا ان کی خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے اہل کتاب کی؟ کر سکتے تھے بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا آپ نے کبھی کیا ایسا؟ آپ لوگوں نے سیرت النبی ضرور پڑھی ہوگی، تو آپ بتا سکتے ہیں کیا کبھی کوئی ایک فیصلہ رسول اکرم نے ان کی خواہشات کے مطابق کیا ہو، یا آپ ایسا چاہتے ہوں؟ نہیں نا، بالکل بھی نہیں. کیونکہ آپ تو رسول اللہ تھے، آپ تو سب سے پہلے اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا چاہتے تھے. تو بتانا مقصد کس کو ہے یہاں پر، کس کی طرف یہ اشارہ ہے، اور کس کو وارن کیا جا رہا ہے، اور آگے کس کے لیے اس میں سبق ہے؟ یہاں پر یہود کی طرف اشارہ ہے، اور آگے مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ تم سبق سیکھ لو، دیکھو اے مسلمانوں، کہ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. اور یہ تو اہل کتاب تو چاہتے ہی ہیں کہ وہ فتنے میں ڈالیں. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنے میں ڈال سکتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ جبکہ آپ تو رسول امین تھے، امانت دار رسول تھے. آپ نے تو کوئی بھی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے رسول نے ہر میسج، اللہ تعالیٰ کا ہر پیغام ہم تک ایز اٹ از پہنچا دیا، لیکن پھر بھی وہ رسول اللہ کو فتنے میں ڈال سکتے تھے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ رسول تو سب سے بڑھ کر ایمان والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے بہت سارے معجزات دیکھ چکے ہوتے ہیں. ہمارا ایمان کہاں، کس لیول کا ہے، آپ بتائیے. تو آج ہم جو فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں نا اتنے زیادہ، کبھی ہمارے گلوں میں رسم و رواج کے بیڑیاں ڈالی گئیں، کبھی ہم کو ہمارے دین کے ہی نام پر فتنوں میں ڈالا گیا، پھر یہ فرقہ واریت، مسلک، مذہب، مسجدیں الگ الگ بنا لی گئیں، پیجامہ اتنے انچ اونچا ہی ہونا چاہیے، اگر اتنے انچ سے نیچا پڑھیں گے تو ان کی اس کی نماز نہیں ہے، فلاں کا عقیدہ خراب ہے لہٰذا وہ تو سیدھے جہنم میں جائے گا، میں جنت میں جاؤں گا بس، کیونکہ میں صحیح عقیدے کو ماننے والا ہوں. اور اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت سپیریئر ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، باقی سارے کے سارے خراب ہیں. یعنی ان کے دل میں کوئی خیر خواہی نہیں ہوتی، اتنی شدت پسندی ہوتی ہے کہ کہتے کہ بس ہمارا عقیدہ درست ہے، اور ہمارے عقیدے سے ایک انچ نیچے بھی ذرا سا کسی کا عقیدہ آیا تو وہ جہنمی ہے، اور ان کا دل چاہتا ہے کہ سارے جہنم میں جائیں، بس ہم چلے جائیں جنت میں. تو کیسے رسول سے محبت ہوئی ہے؟ رسول سے محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ ہم تو جائیں گے جنت میں، ہم دوسروں کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ خیر خواہی ہونی چاہیے. جو کوئی، یعنی جس کو رسول سے محبت ہوگی اور جو رسول کا سچا پیروکار ہوگا، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں اکیلا جنت میں چلا جاؤں، کبھی بھی یہ نہیں چاہ سکتا. کیونکہ رسول اللہ کی خواہش کیا تھی؟ آپ تو اپنی جان کھو رہے تھے، اللہ تعالیٰ خود آپ کے بارے میں فرماتے اتنی اچھی لگتی ہے وہ آیت، اور اس سے خیر خواہی پیدا ہوتی ہے اصل میں ہمارے دل میں سب کے لیے، کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ، کہ اے نبی کیا آپ اپنی جان کھو دو گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ اپنے نبی کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پرواہ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی آپ دیکھیں. تو رسول سے سچی محبت کرنے والا کبھی بھی دوسروں کو ہر ایک پر جہنم کا فتویٰ نہیں لگائے گا، بلکہ خیر خواہی کرے گا، خواہش کرے گا، کوشش کرے گا کہ درد کو اپنا درد سمجھے گا. لیکن ہم تو آج کیا فتوے لگاتے ہیں، فلاں 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 سارے لوگ جہنمی، میں بہت اچھا، یہ میرا فرقہ، میری جماعت، میری آرگنائزیشن، ہم بہت اچھے ہیں، باقی سب کے خراب ہیں. تو نہیں، وہ فتنے میں ڈالیں گے. اور آج ہم لوگ فتنوں میں انوالو ہیں، اور جتنے فتنے آج کے دور میں، ہر دور میں فتنے بڑھتے جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح برستا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو کوئی ہے جو ان حجرے والیوں کو جگا دے کہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھ؟ اور ہم کو اس لیے فتنوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو فتنوں میں نہ ڈال، ہمیں کافر قوم کے فتنے سے بچا. کتنی ایسی دعائیں جو ہم کو سکھائی گئی ہیں کہ ہم فتنوں سے بچیں. فتنہ کیا ہے؟ آزمائش. آگ کو جب سونے کو جو تپایا جاتا ہے آگ پر وہ پروسیس کو بھی فتن کہا گیا ہے. تو یہ فتنوں سے بچ کر نکلنا ہر کوئی نہیں نکل سکتا, اسی لیے فتنوں سے بچنے اور پناہ مانگنے کی اور دور رہنے کی دعا ہمیں سکھائی گئی کہ بلا وجہ انوالو بھی نہ ہو فتنوں میں, جاؤ بھی مت وہاں پر جہاں فتنے ہیں. تو احوا اہم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے, اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وحذر ہوں تو بچو ان سے کہ وہ فتنے میں ڈالیں آپ کو. تو احوا ہوا سے نکلا ہے, بہت دفعہ قرآن میں لفظ آئے ہاویہ بھی اسی سے ہے کہ ہوا یہوی ہوین, ہوا یہوی ہوین اوپر سے نیچے اترنا کسی طرف جھکنا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى, اور وہ حلال ہوا جس پر میرا غضب تو وہ گر گیا ہے. سورہ ابراہیم میں آتے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, بس تو کر دے کچھ دلوں کو لوگوں میں سے وہ جھکے ان کی طرف. تو ہاویتن فائلتن کے وزن پر اسم الفائل ہے نیچے اترنے والی, اور یہ جہنم کے لیے استعارہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَة, تو ایکچولی جو خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے وہ سیدھا ہاویہ میں گرتا ہے, اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے نا وہ. تو اور ہویہ یہوہ بھی آیا ہے اس میں, یہوہ یو باب سمیا پر. تو ہویہ یہوہ ہوا کسی کی طرف مائل ہونا, چاہنا, پسند کرنا. اِن یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس, سورہ نجم کی آیت آتی ہے, وہ لوگ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی, اس کی جو پسند کرتا ہے ان کا دل. تو ہوا یا احوا, ہواؤن اور احواؤن اس کی اصل معنی ہے فضا, چونکہ فضا یعنی خلا جو ہوتی ہے فضا, فضا میں ہوا ہوتی ہے اس لیے مطلق ہوا کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. چونکہ ہوا کو قرار نہیں ہوتا نا, ایک جگہ نہیں ٹھہرتی ہوا, اس لیے ڈاور ڈول ہونے کی کیفیت کے لیے بھی آتا ہے. ڈاور ڈول ہونا ادھر ادھر جھکنا لڑھکنا, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا بغیر پیندے کا لوٹا ہوتا ہے کہ ادھر بھی ڈھلک پڑتا ہے. تو خواہشات آدمی کو ڈاور ڈول اور بے قرار رکھتی ہیں, اس لیے مطلق خواہش کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کہ سورہ ابراہیم میں آتا ہے لا یرتد الیہم طرفہم وافیدتہم ہوا, نہیں جھپکے گی ان کی طرف ان کی پلک اور ان کے دل ڈولتے ہوں گے. ومن اضل ممن اتبع ہواہ, سورہ قصص, اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جس نے پیروی کی اپنی خواہش کی. اور سورہ انعام میں آتا ہے ولا تتبع اہوا الذین کذبوا بآیاتنا, اور پیروی مت کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو. تو احوا پر بھی یہ لفظ آتا ہے یحوی احوایا, احوا یحوی احوا, اوپر سے نیچے اتارنا, پٹخ دینا. والمؤتفقت احوا, اور الٹنے والی بستی کو اس نے پٹخا. تو استحوا یستحوی استحوایا, خواہشات کو مزین کر کے دکھانا, پھسلا دینا, بہکا دینا. کل لذ استحوت ہو شیاطین, اس کی مانند جس کو بہکا دیا شیطانوں نے. آپ دیکھ رہے کہ کتنے اس کے معنی کتنی ڈیٹیل آئی ہے, عربی زبان میں یہ لفظ کیوں آتا ہے اور کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا. یعنی اس سے الگ الگ باب پر یہ الفاظ, جو ایک روٹ سے, روٹ ایک ہی ہے سب کا لیکن وزن الگ الگ ہے سب کا, افعال الگ الگ ہیں, فعل الگ الگ ہیں, الگ الگ باب پر آئے ہیں یہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے معنی ہی اتنے گہرے ہیں. جب انسان خواہشات کی پیروی میں پڑتا ہے تو خواہشات کی پیروی اس کو ڈاواں ڈول رکھتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی یہ دل چاہا کبھی وہ دل چاہا, کبھی یہ دل چاہ رہا ہے کبھی وہ دل چاہ رہا ہے, بس جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے, اور اسی لیے پھر سیدھا ہاویہ میں گر پڑتا ہے. تو یہ خواہشات کی پیروی انسان کو سیدھا جہنم میں لے جاتی ہے. تو اہل کتاب کیوں گمراہ ہوئے, اہل کتاب کیوں معزول کیے گئے اتنے بڑے درجے سے, اتنے بڑے عہدے سے, اہل کتاب پر کیوں لعنت کی گئی, اہل کتاب کیوں دھتکارے گئے, کیوں رحمت سے دور ہوئے, کیوں ان کے اوپر لعنت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خواہشات کی پیروی کی, انہوں نے اللہ کی کتاب کو بند کر کے رکھ دیا تھا. وہ اللہ کی کتاب سے فیصلے اور احکامات چاہتے ہی نہیں تھے, وہ تو خواہشات کے بندے تھے, خواہشات کی پیروی کر رہے تھے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ایسا والا معاملہ دھن کا کہ ہر خواہش پر سر جھکانے والے. آج ہمارا بھی کیا حال ہے, جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ فتویٰ ہم چاہتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا, آپ خود بتائیے. کل ہی ایک سوال آ رہا تھا کہ سوال تھا کہ والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کی ویڈیو, ان کے موت ہونے کے بعد کفن دفن میں جب ان کو لپیٹا گیا چہرہ کھلا رکھ کے, تو ان کی ویڈیو لی گئی اور اس سے پہلے بھی ان کی ویڈیو لی گئی اور وہ ویڈیو پوری وائرل کر دی گئی. یعنی ایک بھائی یہاں نہیں تھے, کہیں اور تھے ان کو بتانے تھے, لیکن وہ سب کو بھیج دی گئی ویڈیو. تو کیا یہ جائز ہے؟ اور جب لکھا گیا کہ نہیں جائز نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے, تو کہنے لگے کہ کیسے ہو سکتا ہے میم یہ, کہ جو لوگوں نے نہیں دیکھا وہ کیسے دیکھیں گے پھر ان کو؟ تو کیا دیکھنا کہاں لکھا کہ دیکھنے سے ثواب مل جائے گا؟ اور اتنی ہی ماں سے محبت تھی, اتنی باپ سے محبت تھی, تو دور کیوں بیٹھے ہیں؟ ماں باپ کو نزدیک رکھتے اپنے یا خود اتنی بڑی قربانی دے سکتے تھے نا، سوری اتنی چھوٹی قربانی ہوگی والدین کے لیے تو، کہ اگر آپ کو اتنی والدین سے محبت ہے کہ مرنے کے بعد ان کی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو زندگی میں ان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ کرتے کوشش، یا تو وہاں بلاتے ان کو یا خود یہاں رہتے، کیا برائی، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ رہ رہے ہیں انڈیا میں۔ تو ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا چاہتے نا، کہ ہمارا جو دل چاہ رہا ہے، ہم جس کو بہتر سمجھتے ہیں وہ صحیح ہو، وہی فتویٰ چاہیے ہم کو، ہماری مرضی کے خلاف فتویٰ گیا، نہیں نہیں ہم وہ نہیں مانیں گے۔ تو بہرحال پھر تو ہر انسان کی اپنی الگ الگ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی الگ الگ پرائیورٹیز ہوتی ہے، تو اسی کے مطابق دین کو لیتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، وہ فتنے میں ڈال دیں گے آپ کو، اور آپ اسی کے ذریعے فیصلہ کریے، اسی کو مانیے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ کیا نازل کیا گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ان کی طرف کیا چیز نازل کی گئی تھی؟ قرآن۔ جی، تو قرآن کے مطابق فیصلہ کریے، اور اگر وہ منہ موڑ لے تو پھر آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گناہوں کے سبب جو بھی ان کو ملنا ہے ان کو مل کر رہے گا، وہ چھوڑے تھوڑی جائے گی، ان کو چھوٹ تھوڑی دی جائے گی۔ انبیاء کے بیٹے ہونا یا انبیاء کے چہیتے ہونا تھوڑی کام آئے گا قیامت کے دن، اگر کوئی بھی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، قوت ارادی اور قوت اختیار دیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انحراف کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے اور اپنی من مانی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے اس کو، اس کو آزادی ہے، لیکن پھر کل قیامت کے دن اس کو اس کا جواب اور اس کا حساب دینا پڑے گا، وہ ایسے نہیں چھوڑ دیا جا سکتا۔ تو بہرحال جو ایسے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، جو فرقہ پرست ہیں، ان کی اپنی آپس کی ہٹ دھرمی یا ان کی ضد کی وجہ سے آپ اپنا فیصلہ نہ بدلیے، جو چاہے آپ سے کسی بھی طرح کوشش کر کے آپ کا فیصلہ بدلوائیں، لیکن آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریے۔ ہاں، آخرت میں ان کو ان کے جھگڑے جو اختلافات تھے اس کے بارے میں ان کو خبر دے دی جائے گی، بتا دیا جائے گا کہ کیا حق تھا اور کیا باطل تھا۔ تو یہود میں جو آپس میں کسی مسئلے میں نزاع کی صورت جو پیدا ہو جاتی تو ان کے معیار الگ الگ تھے، اصل میں امیروں کے لیے کچھ اور سزائیں تھیں یا کچھ اور چیزیں تھیں، غریبوں کے لیے کچھ اور، اور اس معاملے میں یعنی جو فیصلے کیے جاتے تھے اس میں ان کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ شامل تھے، یعنی بڑے بڑے علماء جو کہ علم رکھتے تھے، ان لوگوں نے بھی دین کو بدل ڈالا تھا، اور بعض وقت پھر وہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے کہ اچھا آپ ہمارے فلاں فلاں معاملے کا فیصلہ کر دیجئے، اگر آپ ہمارے حق میں کر دیں گے تو ہم خود بھی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہود کی اکثریت ہمارے زیر اثر ہے، یعنی وہ ایمان کے لیے شرطیں لگاتے تھے اصل میں، کہ ایمان لائیں گے بھی تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے ایمان لائیں گے، یعنی رشوت اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، رشوت دے کر ان کی خواہشات کی پیروی کروانا چاہتے تھے وہ۔ تو یہاں پر ان کو صاف انکاری جواب دے دیا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی زمن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہود نے اس طرح سے ڈیمانڈ کی تھی۔ تو بہرحال ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم کہیں ان کی طرف مائل ہو جائیں یا یہود اپنے شیشے میں ان کو اتار لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آیت نازل کر کے فرما دیا کہ نہیں، ان کے ایمان لانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایسے بہت سارے ایسے ایمان والے پیدا کر دے گا جو بغیر شرط کے ایمان لائیں گے، ایسے شرط والا ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، وہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو نہ لائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یہ بھی اصل میں ان پر چوٹ ہے ایک طرح سے، یہود پر، وہ کیا چاہتے تھے؟ افحکم الجاہلیت، کیا تو فیصلہ جاہلیت کا، یبغون وہ چاہتے ہیں، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، حکمن بلحاظ حکم کے لیے، قوم لیے لوگوں کے جو یوقنون و یقین رکھتے ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، واقعی میں اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، اور ہم یہ ہماری انسانی سوچ چھوٹی سی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس کی کتاب بھی، یہ بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکیم کہا ہے، کتاب کے ہر فیصلے ہر بات حکمت سے لبریز اور حکمت پر مبنی ہے، الحمدللہ ہم پہنچ نہیں سکتے وہاں تک، ہماری سوچ پہنچ نہیں سکتی وہاں تک۔ افحکم الجاہلیہ، تو یہ جاہلیہ کیا ہوتا ہے؟ ظن الجاہلیہ بھی آیا ہے قرآن میں، تبرج الجاہلیہ بھی آیا ہے، اور یہ افحکم الجاہلیہ، اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے اس زمانے میں بھی لوگ، لیکن چونکہ اسلام نہیں تھا تو اسلام سے علاوہ جو بھی چیزیں وہ کیا ہے، جہالت پر مبنی ہوگی، دقیانوسی ہوگی، جاہلیت پر مبنی ہوگی۔ جو اسلام کو مانتا ہے، جو اسلام کے بعد کے لوگ ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، وہ سمجھے سب سے ماڈرن، سب سے بیسٹ، سب سے زیادہ اچھے لوگ، سمجھدار لوگ کہلائیں گے۔ قرآن میں چار جگہ یہ لفظ آیا ہے، مجھے ایک جگہ کبھی فی الحال یاد نہیں آ رہا ہے، اور بہت خوبصورت اس کے پھر معنی بنتے ہیں کہ یعنی جب انسان پر تعصب کا پردہ چڑھتا ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے، تو وہ کیسے پڑھا لکھا ہو کر بھی پڑھا لکھا جاہل بن جاتا ہے. تو جہل جیم حالام جہیلا یجہلو جہالا، ذہن کا علم سے خالی ہونا یعنی نہ جاننا، نادان ہونا، ذہن میں حقیقت کے خلاف نظریات اور عقائد کا ہونا، غلط خیالات رکھنا. جسے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ولیکن اکثرہم یجہلون، اور لیکن ان کی اکثریت غلط عقائد رکھتی ہے. جہالتن اس میں ذات بھی ہے، لا علمی نادانی، غلط خیالات. جیسے قرآن میں آتا انہ من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعده واستغفر فانہ غفور رحیم، کہ جس نے عمل کیا تم میں سے کسی برائی کا نادانی کے سبب سے، پھر اس نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی، تو یہ کہ وہ اللہ بے انتہا بخشنے والا اور ہر حال میں رحم کرنے والا ہے. اور قرآن میں آتا ہے حجرات میں ان تصیبوا قوما بجہالت، کہ کہیں تم لوگ جا پڑو کسی قوم پر غلط خیالات کے سبب سے. اور جاہل اسم الفاعل ہے، نہ جاننے والا، غلط خیالات والا. یحسبہم الجاہل اغنیاء، ناواقف ان لوگوں کو سمجھتا ہے غنی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کبھی ان سے خطاب کرتے ہیں غلط خیالات والے لوگ تو وہ کہتے ہیں سلام. اور جہول فعول کے وزن پر مبالغہ ہے، بے انتہا غلط نظریات والا. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ انسان بہت ہی چیزوں کو غلط جگہ رکھنے والا، بے انتہا غلط خیالات والا ہے. اور جاہلیہ اس میں نسبت ہے غلط سوچ والی. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ لوگ گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں حق کے بغیر، غلط سوچ والا گمان. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، یعنی وہ فیصلہ جو جس کی بنا پر نہ یہ اس سے واقف ہیں، یہ نادانی کی بنا پر کریں گے، کم عقل کی بنا پر کریں گے، علم نہ ہونے کی بنا پر کریں گے، جس میں کوئی حکمت نہیں ہوگی، اتنی برائیاں اس میں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ تو اللہ سے بڑھ کر حکم یعنی فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، وہی اس بات کو جانتے ہیں. ہر کوئی نہیں جان سکتا، ہر کوئی اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا. تو جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، اسلام سراسر روشنی ہے جبکہ جاہلیت اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اسلام ایسی روشنی اور ایسا علم ہے جو دنیا میں زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں کامیاب بناتا ہے، ہمارے لیے راہیں کھولتا ہے کامیابی کی. جبکہ جاہلیت اس دنیا میں بھی انسان کو بھٹکتا اور پریشان حال بنائے رکھتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم سے دوچار کرتی ہے، جبکہ اسلام ہمیں کامیابی کا راستہ بتاتا ہے. اسلام سے پہلے کے دور کو بھی جاہلیت کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ کا اطلاق تمام رسم و رواج پر بھی ہوتا ہے جن کی وجہ سے کسی انسان کی جان اور مال اور آبرو محفوظ نہ تھی پہلے زمانے میں. آپ دیکھیں، پہلے لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آج بھی بوجھ سمجھا جاتا ہے ان کے جہیز کی وجہ سے، کہ دیکھیں بچی جب سے پیدا ہوئی اس کا سونا جمع کرنا شروع کر دو، جہیز جمع کرنا شروع کر دو. اور کچھ علاقوں میں ہمارے ہندوستان کے تو بہت ہی برا حال ہے، کہتے ہیں کلو سے سونا دیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ اور نہ لانا، سونا لانا، کیونکہ شادی میں جو دینا ہے سونا بچوں کو، بیٹیوں کو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اتنی قیمتی بیٹی دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بھلا، اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو یہ جو رسم و رواج ہے، یہ بھی تمام جاہلیت کی چیزیں ہیں جو انسان کو بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں. یہ بھی زمانے جاہلیت کی پیداوار ہے، پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا. تو تمام رسم و رواج یہ بھی جاہلیت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جان اور مال اور آبرو محفوظ نہیں رہتی. ہر انسان دوسرے کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جاتا تھا. کفر اور شرک عام تھا. انسان کی زندگی اس قدر اجیرن بن چکی تھی کہ ہر عقل مند انسان اس سے نکلنے کی فکر میں تھا، مگر اسے کوئی راہ نہیں ملتی تھی. اور دور جاہلیت کے فیصلے سے مراد ہر وہ فیصلہ ہے جو بے انصافی پر مبنی ہو، وہ بھی جہالت کا فیصلہ ہوگا. اور آج کے دور پر بھی جہالت کا اطلاق ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کی نئی روشنی اسی پرانے دور جاہلیت سے ملتی جلتی ہے. یعنی جس قسم کی فحاشی، بدکرداری، بے حیائی، رسم رواج، بیڑیاں، جکڑ بندی پہلے زمانے میں پائی جاتی تھی اسلام سے پہلے، آج بھی وہ دور لوٹ کر آ گیا ہے. بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، جہیز، شادیاں. اب دیکھیں، آپ شادی تو سادگی سے کر ہی نہیں سکتے، اتنی سننے کو ملیں گی باتیں، اتنی باتیں سننے کو ملیں گی حد سے زیادہ، اور آپ ہر ایک کی خواہش کو نہیں پہنچ سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جاہلیت کا حکم چاہتے ہو، جبکہ اللہ سے بڑھ کر کون اچھا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فیصلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو خواہشات کی پیروی انسان کرے گا تو ہمیشہ گمراہ ہوگا، اس لیے اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے. حق صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں ہے، یا حق صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی باتوں میں ہے، باقی ہر چیز گمراہی اور ظلم ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانتے ہیں، کسی اور عزم کو مانتے ہیں، کسی اور نظریے کو مانتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ ہمیں گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے، فتنوں میں ڈال دیں گے، اور ہم حق سے منحرف ہو جائیں گے ان کو فالو کریں گے تو. لہٰذا الحمدللہ ہمارے پاس مشعل راہ موجود ہے، ہمارے پاس ہماری کتاب، ہماری رہنما، ہماری ہدایت کے لیے سب کچھ موجود ہے الحمدللہ. ہمیں کہیں اور ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں. کہتے ہیں کہ مانگتے پھرتے ہیں غیروں سے چراغ، اپنے خورشید پر خود پھیلا دیے اندھیرے ہم نے، کہ ہمارے پاس تو روشنی ہے لیکن ہم نے خود اس کے اوپر چادر ڈال دیے، نہ خود دیکھتے نہ دوسروں کو دیکھنے دیتے ہیں. تو دوسروں کو بھی انٹروڈیوس کرائیں اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. آیت 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء وبعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت تم بناؤ الیہود، یہود والنصارى، اور نصارہ کو اولیاء، دوست. بعضهم، بعض ان کے، اولیاء وبعض، دوست ہیں بعض کے. ومن، اور جو، یتولہم، دوستی رکھے گا ان سے، منکم، تم میں سے، فانہ، تو بے شک وہ، منہم، ان میں سے ہے. ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو. اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنایا تو وہ بھی انہی میں سے ہیں، یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پر ایکچولی دلی دوستی کی بات کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں جو اچھے تعلقات ہیں وہ تو سب سے ہوں گے، یعنی چاہے وہ غیر مسلم ہوں، اہل کتاب ہوں، یعنی یہود و نصارہ ہوں، صابی ہوں، یا مشرک ہوں، کافر ہوں، مسلمانوں کو تعلقات سب سے بحال رکھنے چاہیے. سلام دعا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تعلقات، ایک دوسرے سے ملنا جلنا. لیکن دلی دوستی صرف مسلمان کے مسلمان سے ہو سکتی ہے، یہود و نصارہ کبھی بھی دلی دوست نہیں ہو سکتے، وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے آپ کے. تو ظاہری دوستی، رواداری، حسن سلوک، اسپیشلی جب وہ ذمی ہوں، یہ ان کے ساتھ روا رکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کو دلی دوست، قابل اعتماد نہیں سمجھا جا سکتا. تو اس آیت میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہود اور نصارہ کے باہمی اختلاف شدید ہیں، اور ان دونوں فرقوں میں گروہی اختلافات اور دشمنی بھی شدید ہے، تاہم اسلام دشمنی کی خاطر وہ سب مل بیٹھتے ہیں اور سمجھوتا کر لیتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی تمہارا حقیقی اور قابل اعتماد دوست کبھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا تم بھی ان سے محبت نہ کرو، موالات نہ رکھو، یا ان کو دلی دوستی کے قابل نہ سمجھو. جب بھی ان کو موقع ملے کوئی، تمہیں نقصان ضرور پہنچائیں گے، اور نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. تو یہاں پر کافروں سے یا اہل کتاب سے دلی دوستی نہیں ہو سکتی، لیکن ان سے تعلقات روا رکھے جا سکتے ہیں. اور آپ دیکھنا، ویسے بھی یہود و نصارہ سے اگر بہت زیادہ وہ ہم نوالا وہ ہم پیالہ بن جائیں گے، تو پھر ہماری اقدار ہم کو چھوڑنا پڑے گا. جو اسلام کا شعار ہے وہ چیزیں چھوڑنا پڑے گا، ان کے جیسے بننا پڑے گا. اور آج یہی تو ہو رہا ہے، ان کا دیکھا دیکھی ہم لوگ اپنی چیزوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو منافق ہوتے ہیں وہ دراصل ان سے خفیہ ساز باز کرتے ہیں، مومن کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو اہل کتاب ہے دراصل دیکھا جائے تو وہ ظالم بھی ہے، اور وہ اللہ تعالی کی آیات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اللہ کا حکم بھی نہیں چاہتے، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے. پھر ایسے لوگوں سے دوستی رکھے کیا فائدہ؟ کوئی تم کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہے ہیں. تو بہرحال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ان یہود و نصارہ سے دلی دوستی صرف منافق ہی رکھ سکتے ہیں، اور منافق ان کیا کرتے تھے؟ یہاں کی خبریں ان کو لے جا کر پہنچاتے تھے، یا وہ لوگ ان کو ان کی خبریں پہنچاتے تھے، ایک دوسرے سے وہ ایک دوسرے کے ہمراز تھے. وہ منافقین مسلمانوں کی خبریں یہود کو دیتے تھے، اور یہود بھی بعض وقت مسلمانوں کی خبریں منافقین کو دیتے تھے، تو وہ ایک دوسرے سے ملے جلے تھے. تو منافق ہی اہل کتاب سے دلی دوستی رکھ سکتا ہے، کوئی مسلمان یا کوئی مومن نہیں. اور ان سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، لین دین ہو سکتا ہے، کسی بات پر اتفاق بھی ہو سکتا ہے، کسی بات پر ان سے تلاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن دلی دوستی نہیں ہو سکتی. ہمارے راز ان کو نہیں بتائے جا سکتے، اور وہ ہماری کوئی بات کو، جو ہمارے دین کی کوئی بات ہے، اس کو فالو بھی نہیں کریں گے کبھی بھی. مومن تو اپنے مومنوں کے لیے محبت والا ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت ہوتا ہے، یعنی کافر اس کو نرم چارہ نہیں سمجھتے. آگے دیکھیے، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا ان تصيبنا دائره فاصل الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح على ما اسروا في انفسهم نادمين. فتر الذين، تو دیکھے گا جن کے، فی قلوبهم، دلوں میں ان کے، مرض، مرض ہے یعنی بیماری ہے، یسارعون، باہم جلدی کرتے ہیں، فیہم، ان میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہمیں ڈر ہے، ان تصيبنا، کے آ لگے ہمیں، دائره، گردش، کوئی مصیبت، فعص اللہ، تو امید ہے اللہ سے، ان یاتیہ، کہ وہ لائے، بالفتح، فتح، او امن، یا کوئی حکم، من اندھی پاس سے اپنے، فیصبحوا تو وہ ہو جائیں علی ما اسروا اوپر جو انہوں نے چھپایا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، نادمین نادم ہونے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے وہ انہی یہود و نصارہ میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ مومنوں کو فتح عطا فرما دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، تو جو کچھ ہی اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ان پر نادم ہو کر رہ جائیں گے۔ جیسے کہ ابھی آپ لوگوں سے ذکر کیا گیا کہ منافقین ہی دراصل یہود و نصارہ سے اصل دوستی رکھتے تھے اور ایک دوسرے کی راز کی باتیں ان سے کرتے رہتے تھے۔ تو یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے والے منافقین تھے جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن ان کی ساری دلی ہمدردیاں یہود و نصارہ کے ساتھ تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، جب ایک یہودی قبیلے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دھوکہ دینے پر اور ان کے خیانت کرنے پر ان کا جواب دینے کے لیے گئے، تو جو عبداللہ بن ابی تھا منافقوں کا سردار، وہ کیسے رسول اکرم کے پیچھے پڑ گیا، آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگا اور بس پیچھے پڑ گئے کہ ان کو کچھ نہ کریے، ان کو چھوڑ دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ آخر کار رسول اکرم کو نہ چاہتے ہوئے اس کی بات ماننی پڑی۔ یعنی ان لوگوں کی ساری ہمدردیاں اہل کتاب سے تھیں، مسلمانوں سے نہیں تھی، لیکن بظاہر وہ اسلام کا دم بھرتے تھے منافقین۔ تو وہ جو وقفہ تھا ہجرت مدینہ سے لے کر فتح مکہ تک کا وقفہ، ابھی اس وقت کیا تھا، ابھی کوئی حالت واضح طور پہ سامنے نہیں آئے تھے، تو منافقین دراصل ڈاماڈول بھی تھے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ابھی تک یہ چاہتے تھے کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے، یعنی ان کے دل میں تھا کہ ابھی بھی موقع ہے ہمیں کہ ہم اسلام کو ختم کر سکیں، تو اپنی ساری کوششیں اس کے لیے کرتے رہتے تھے، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ کون سی قوت غالب آئے گی۔ اور اس وقت ظاہری صورت یہ حال یہ تھی کہ یہود و نصارہ ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، وہ مالدار تھے، پورے بازار پر ان کا قبضہ تھا، یعنی بزنس بھی ان کا خوب چلتا تھا، اور جتنے ہرے بھرے جو علاقے تھے، باغات، انہی کے قبضے میں تھے۔ پھر یہودی سودی کاروبار بھی کرتے تھے، لہٰذا کافی مالدار تھے، اور پوری جو وہاں کی معیشت تھی اس پر یہودی ہی چھائے ہوئے تھے، یہود اور نصارہ۔ تو ان حالت میں منافق یہ سوچتے تھے کہ اگر مسلمان ہار گئے تو ہم تو کہیں کہ نہ رہیں گے، لہٰذا وہ ان سے دوستی کرنا، ان کے ساتھ مراسم رکھنا، خفیہ طور پر اسلام کی دشمنی رکھنا اور سازشیں کرنا، اور اہل کتاب کے ساتھ مل کر ساز باز کرنا مسلمانوں کے خلاف، یا خفیہ معاہدے کرنا، یہ ان کی اہم یعنی اس وقت کی ایکٹیویٹی تھی ساری۔ اور ان کو خطرہ تھا کہ کہیں ہم غالب نہ آئیں، یعنی اسلام غالب نہیں آیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے، لہٰذا ہم یہودیوں سے بھی اپنی اچھی بنا کر رکھیں تاکہ پھر ان سے ہمارے تعلقات بھی اچھے رہیں گے، تو بعد میں یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور یہاں پر جو فتح کی بات آئی ہے، یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے فتح مکہ مراد ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد الحمدللہ مسلمانوں کو ساری ہر طرف قوت اور غلبہ حاصل ہو گیا تھا، اور سیاسی قیادت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئی تھی، کیونکہ کعبہ کے جو متولی تھے دراصل وہ سمجھتے تھے کہ ہم فی الحال قابض ہیں اور ہم حکومت کے اہل ہیں، لیکن جب مکہ فتح ہو گئے تو مسلمانوں کے ہاتھ میں اس کی حکومت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ این ممکن ہی کہ اللہ تعالیٰ ان قریب مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرے گا، اور اس سے پہلے بھی ایسے حالت پیش آ سکتے ہیں کہ منافقوں کی ساری جو ان کی باتیں ہیں، جو خفیہ راز ہیں، وہ کھول دیے جائیں اور وہ نادم اور شرمسار ہو کر رہ جائیں، جو بات وہ دلوں میں چھپاتے تھے ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ باہر لے کر آئیں۔ بہرحال جو بھی ہو، کچھ تو منافقین توبہ کر کے پلٹ آئے تھے، لیکن کچھ اپنے اسی نفاق پر قائم رہے اور نفاق پر ہی ان کا انتقال ہوا، ڈیتھ ہوئی۔ تو جب فتح مکہ ہوا یا پھر غزوہ تبوک میں فتح ہوئی، تو آپ کو معلوم ہوا کہ منافقین قسمیں کھا کھا کر آ رہے تھے کہ ہم تو رسول اللہ آپ کے ساتھ ہی چلنا چاہتے تھے، لیکن فلاں مجبوری نے ہمیں روک رکھا تھا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو غزوہ تبوک کا معاملہ؟ تو غزوہ تبوک میں بھی وہ لوگ قسمیں کھا کر آ رہے تھے کہ ہم تو اصل میں آپ کے ساتھ ہی تھے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو فتح مبین کہا تھا، کون سا واقعہ پیش آیا تھا جس کو فتح مبین کہا گیا؟ جی، صلح حدیبیہ کو۔ تو صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول اکرم عمرہ کے لیے گئے تھے، اور جب پھر عمرہ نہیں ہو سکا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس کے بعد آپ اگلے سال عمرہ کے لیے گئے، تو آپ نے پھر انہیں لوگوں کو لے کر گئے جو پہلے ساتھ میں تھے، دوسروں کو نہیں لے کر گئے۔ منافقین اس وقت آنا چاہتے تھے آپ کے ساتھ، لیکن آپ نے ان کو نہیں لیا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اب منافقین سمجھ گئے تھے کہ اب فتح مسلمانوں کو ملنے والی ہے، تو پھر وہ قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کو اس بات کا یقین دلا رہے تھے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ تھے، ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، لیکن ان کا نفاق کھل چکا تھا اور ان کے ہاتھ میں سوائے حسرت اور افسوس کے، یعنی خسارے کے، کچھ نہیں آیا، کیونکہ ان کا نفاق ان کے کچھ کام نہ آ سکا۔ تو بہرحال یہ جو دائرہ کا لفظ آیا ہے، یہ منافقین کے لیے ہے کہ وہ سوچتے تھے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ تو بہرحال منافقین ہمیشہ دو طرف ڈاماڈول رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اسی لیے تو نفاق انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا، اور نفاق انسان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لے جائے گا۔ اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نفاق سے بچائے اور نفاق سے محفوظ رکھے۔ آگے دیکھیں، كيف يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويقول الذين اور کہیں گے جو آمنوا و ایمان لائے أهؤلاء کیا یہ لوگ الذين جو أقسموا و قسمیں کھاتے تھے بالله اللہ کی جهد أيمانهم یعنی اللہ تعالی کی پرزور قسمیں ان کی انہم بے شک و لمعکم البتہ ساتھ ہیں تمہارے حبطت برباد ہو گئے اعمالہم اعمال ان کے فاسبہو تو وہ ہو گئے خاسرین نقصان اٹھانے والے. اور اہل ایمان یوں کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بھاری قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے بالآخر نقصان ہی اٹھایا. تو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے یہ قسمیں کھا کھا کر آنے لگے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں, تو پھر جو ایمان والے تھے ان کو حیرت ہونے لگی, اچھا ابھی تو یہ ہمارے سے پیچھے ہٹ رہے تھے, کوئی جنگ میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا, جب مشکل آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں منافقین, اور جب فائدے نظر آتے ہیں تو پھر آگے بڑھ بڑھ کر آتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر تو آپ کا خیر خواہ کوئی ہے ہی نہیں. تو ایکچولی منافق کی یہی نشانی ہے کہ مشکلات میں پیچھے ہٹتا ہے, منہ چھپا کر بھاگتا ہے کیونکہ اس کو آرام پسند ہوتا ہے, خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے, اور جب مشکل ہٹ جاتی ہے کامیابیاں ملتی ہیں تو پھر خیر خواہ بن کر آ جاتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر تو تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. تو ایسے لوگ پہچانے جاتے ہیں, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ منافق کی ایک نشانی بھی بتائی گئی نا کہ بات بات پر قسمیں کھاتا ہے, کیونکہ اس کو اندر سے یقین ہوتا ہے نا کہ میری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا, اسی لیے اس کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھانی پڑتی ہے, اس لیے بہت زیادہ قسمیں کھانا پسندیدہ بھی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے جو نفاق میں مبتلا تھے ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گئے. اور رسول اکرم نے پہلے ہی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگوں کے نام بتا دیے تھے جو منافقین تھے, اور جب جب ان کی ڈیتھ ہوتی گئی تو عمر پوچھتے تھے رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان سے کہ کیا اس کے جنازے میں شامل ہو جاؤں, جس سے منع کر دیتے تھے حذیفہ بن یمان تو عمر رضی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے, یعنی وہ سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہے. تو اللہ تعالیٰ نفاق سے بھی بچائے, کیونکہ نفاق اصل میں منافق بھی دیکھا جائے تو ایک طرح سے اسلام کے دشمن ہی تھے. اب آگے جو آ رہا ہے ارتداد کی بات آ رہی ہے, انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے, تھوڑا سا ارتداد کو بھی سمجھیں گے اور اس کی کیا شرائط ہیں, کیا اس کے جو کیونکہ جو سزائیں ہیں اس پر بھی بہت واویلہ مچایا جاتا ہے, اور ابھی کچھ سالوں پہلے اس پر بہت پوری دنیا میں ایک طرح سے شور اٹھا تھا اسلام کے خلاف, کیونکہ ارتداد کے فتنے کی وجہ سے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. تو ارتداد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے پڑھیں گے, یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں اپنا. بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.